الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے دو ہفتوں میں ریا کا بیان شروع ہوا تھا اور اس کی دو قسمیں الحمدللہ قدر تفصیل کے ساتھ بیان میں آ گئی ہیں. اس کے کچھ اور جزیات بھی ہیں جو آگے حضرت والا کے ارشادات میں بیان ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ یہ آج کی جو مجلس ہے اس کے بعد رمضان تک میرے سفروں کی وجہ سے کوئی اور مجلس نہیں ہوگی، دو اتوار باقی ہیں رمضان سے پہلے اور ان دونوں اتواروں میں بظاہر میں سفر پر ہوں گا، اس لیے آئندہ دو مجلسیں رمضان تک نہیں ہوں گی اور رمضان میں یہ مجلس موقوف رہتی ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو رمضان کے بعد پھر ملاقات ہوگی. تو خیال یہ ہوا کہ اس موضوع کو یہیں پر چھوڑ کر کچھ باتیں جو وقتی مسائل ہیں ان سے متعلق کر لی جائیں. ایک تو شب برات آنے والی ہے اور دوسرے رمضان المبارک، انشاءاللہ اب سے 19-20 دن کے بعد شروع ہو جائے گا. اس کے بارے میں کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں. پھر اللہ نے زندگی دی تو رمضان کے بعد جب یہ مجلس شروع ہوگی تو باقی مسائل اور باقی باتیں انشاءاللہ اس وقت تکمیل پر آ جائیں گے. تو آج دو باتیں عرض کرنی ہیں، ایک شب برات سے متعلق اور دوسرے رمضان مبارک کے استقبال سے متعلق. شب برات جس کو کہا جاتا ہے وہ انشاءاللہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات میں آنے والی ہے. اس رات کی فضیلت کے بارے میں بعض حضرات کو کا خیال یہ ہے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے شب برات، اور جیسے اور ایام ہیں اور ان کی راتیں ہیں ویسی شب برات بھی ہیں، اس کو کوئی خصوصی فضیلت حاصل نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو احادیث شب برات کی فضیلت کے بارے میں مروی ہیں ان وہ اکثر جو ہیں وہ ضعیف ہیں، کمزور. اس واسطے ہمارے زمانے کے بعض حضرات علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ کوئی خاص فضیلت نہیں رکھتی، عام راتوں کی طرح اعتراض. لیکن واقعہ یہ ہے کہ لیلۃ البراء جو اس کو کہا جاتا ہے، اس یہ نام تو کوئی احادیث میں آیا نہیں. لیلۃ النصف من شعبان کا لفظ آیا ہے، شعبان کی آدھے شعبان کی رات، چودہ دن جب گزر جاتے ہیں اور 15ویں تاریخ شروع ہوتی ہے تو اس کے درمیان میں آتی ہے یہ، تو رمضان شعبان کا مہینہ آدھا ہو جاتا، اس لیے اس کو آدھے شعبان کی رات حدیث میں کہا گیا. اور یہ درست ہے کہ اکثر حدیثیں جو اس بات میں آئی ہیں وہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تحقیق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس رات کی فضیلت میں 17 صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں، اور اس مجموعے کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا. ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات اس محدثین کے ہاں طے شدہ ہے، مسلم ہے، کہ اگر ایک حدیث ضعیف بھی ہو لیکن وہ تعامل امت اس کے اوپر رہا ہو تو اس سے بھی حدیث میں قوت پیدا ہو جاتی ہے. ان دونوں وجوہ سے صحیح بات یہ ہے کہ یہ رات فضیلت رکھتی ہے اور اس میں عبادت کا اجر و ثواب ہے. اور یہ مہینہ جو گزر رہا ہے شعبان کا، درحقیقت یہ رمضان کے مہینے کی تمہید، اس کا مقدمہ ہے. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے روزے شعبان کے مہینے میں نفلی روزے جتنے رکھا کرتے تھے، کسی اور مہینے میں اتنے نفلی روزے رکھنا آپ سے ثابت نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے رمضان کے جو روزے قضا ہو جاتے تھے خواتین کی مجبوری کی وجہ سے، تو میں ان کو شعبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے پتا تھا کہ آپ اس زمانے میں خصوصی طور پر اہتمام کرتے ہیں نفلی روزے رکھنے. تو پورے شعبان میں کسی دن کی خصوصیت کے بغیر جس دن بھی آدمی کو توفیق ہو جائے نفلی روزے رکھنے کی، ایک تو یہ اس کی فضیلت ہے، ثواب ہے. البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رمضان سے ایک دو دن پہلے، ایک دن پہلے یا دو دن پہلے روزے نہیں رکھے جائے، نفلی روزہ نہیں رکھا جائے، کیونکہ اب رمضان شروع ہونے والا ہے تو رمضان کے روزوں کو ممتاز رکھنا چاہیے نفلی روزوں سے. لہذا آپ نے یہ فرمایا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک دن یا دو دن نفلی روزے نہ رکھے جائیں، لیکن عام دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے. اور شاید اسی بنا پر یہ ایک رات بھی عطا فرمائی گئی اس مہینے میں، نصف شعبان کی رات، کہ تاکہ جس طرح نفلی روزے رکھ رہے ہیں رمضان کی تیاری میں اور رمضان کے استقبال میں، اسی طرح ایک رات ایسی آ جائے جو لیلۃ القدر کی تیاری سمجھ لو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں خاص عبادت کرنے کا خصوصی اجر مقرر فرمایا. لیکن اس رات میں کوئی خاص عمل متعین نہیں ہے کہ اس رات کے اندر فلاں قسم کی نماز پڑھی جائے یا فلاں قسم کا کی عبادت کی جائے، بلکہ عام عبادتیں، عمومی عبادتیں اس رات میں کرنے کا کرنا فضیلت رکھتا ہے. کوئی خصوصی عمل جیسے کہ بعض لوگوں کی طرف سے پکار ہو رہی ہوتی ہے، لہذا اس میں جتنی بھی دعا کی جائے وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قبول ہونے کی امید ہے. دعائیں اپنی ذات کے لیے بھی کریں، اپنے گھر والوں اعزاز احباب کے لیے بھی کریں، اور اپنے ملک اور ملت کے لیے، عالم اسلام کے لیے، سب پورا عالم اسلام زبردست آزمائش کا شکار ہے. ہر جگہ مسلمان کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور ایک بڑا سڑا وقت آیا ہوا ہے پوری امت مسلمہ کے. اور ہے سب جو کچھ ہمارے اپنے اعمال کی سزا، شامت اعمال. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ شامت اعمال کو دور فرما دے. ہماری جن بدعملیوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پچھلی کو معاف فرما دے، آئندہ کے لیے توبہ کی توفیق عطا فرما دے. یہ خاص طور سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے سوا جو باتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں وہ سب لغویات ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں. حلوہ پکانے کو ضروری سمجھ لیا سر برات میں، اور پٹاخے چھوڑنا اور آتش بازی کرنا، یہ سب فضولیات. ہاں ایک بات ہے جو قبرستان جانے سے متعلق ہے، یہ بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ سر برات میں قبرستان ضرور جانا چاہیے. تو خوب سمجھ لیں کہ قبرستان جانے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا، جیسا کہ آج کل طریقہ بن گیا ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. ساری حیات طیبہ میں ایک واقعہ مذکور ہے، اور وہ بھی سند کے اعتبار سے اتنا مضبوط نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے بقیع میں. بقیع جنۃ البقیع جو مسجد نبوی کے قریب قبرستان ہے، وہاں تشریف لے گئے تھے اس رات دعا کر. بس ساری حیات طیبہ میں ایک واقعہ ہے، اور جیسا میں نے اس کے بہت مضبوط بھی نہیں ہے سند کے اعتبار، لہذا اگر کبھی کوئی اتفاق سے ایک آدھ مرتبہ چلا جائے قبرستان تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو شب برات کی خصوصی عبادت سمجھ لینا اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا کہ ہر شب برات میں ہم قبرستان ضرور جائیں، اس کا اتنا اہتمام جو ہے وہ صحیح ہے. میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس سے اس کو آگے بڑھانا یہ غلط ہے اور بعض اوقات بدعات تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. تو جیسے یہ عمل ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں، اور مجھے بھی بیان فرمائی کہ ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ چغلی کیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے قبر میں، اور دوسرا شخص جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اس واسطے اس کو عذاب ہو رہا تھا. اور پھر آپ نے قریب سے ایک شاخ لے کر وہ قبر کے اوپر گاڑ دی، اور یہ فرمایا کہ شاید اللہ تبارک و تعالی ان دونوں بندوں سے عذاب میں تخفیف فرما دے جب تک کہ یہ شاخیں سوکھیں گی نہیں، اس وقت تک شاید اللہ تعالیٰ تخفیف فرما دے. کیا اللہ یہ حدیث آتی ہے کہ آپ نے شاخ لے کر گاڑی اور یہ فرمایا کہ شاید ان کے عذاب اس سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے. اب اس کے بعد لوگوں نے یہ نکال لیا کہ بس جب بھی کوئی قبر بناؤ تو قبر کے پاس ایک شاخ گاڑ دو تاکہ اس قبر والے کے اوپر عذاب نہ ہو. اور یہاں تو شاخ گاڑنے کا ذکر تھا، اس سے آگے بڑھا کر لوگوں نے کہہ دیا پھول چڑھاؤ، پھول چڑھا دو اس کے اوپر، اور پھول سے بھی آگے بڑھ کے وہ پھول کی چادر ہو گئی کہ پھولوں کی چادر چڑھا دو مزاروں کے اوپر، قبروں کے اوپر. تو بات تھی شاخ کی شاخ سے پھول بنا, پھول سے پھول کی چادر بن گئی, اور اس کی اصل جو نکال لی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شاخ گاڑی تھی قبر کے اوپر, لہٰذا جب بھی کوئی قبر بنے تو اس کے اوپر یہ عمل کر سکے. حالانکہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ساری حیات طیبہ میں تنہا صرف ایک یہ واقعہ ہے کہ آپ نے شاخ گاڑی تھی اس وقت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہ جانے کتنے صحابہ کرام کی وفات ہوئی, ان کی قبریں بنی, آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھائی, تدفین میں بھی شامل رہے, قبروں پر بھی تشریف لے جاتے رہے, اور ان کے یہ دعائے مغفرت بھی فرماتے رہے. اس ایک واقعے کے سوا پورے ذخیر حدیث میں, پورے حیات طیبہ میں کہیں اور شاہ گاڑنا مذکور نہیں. تو حضرت والی صاحب فرما دیتے کہ بھائی جو چیز جس درجے میں ثابت ہے اس درجے کی حد تک تو ٹھیک ہے, اس سے آگے بڑھا کر اس کو اپنی اپنا معمول بنا لینا, اس کا اہتمام کرنا, اس کو سنت قرار دینا, یہ چیز جو ہے یہ اس کو بدعت بنا دے. تو اب اگر کوئی ساری زندگی میں کسی ایک قبر پر کسی ایک شاخ گاڑ دے تو چلو گاڑ دے. حالانکہ تھوڑا سا فرق یہ ہے, تھوڑا سا نہیں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ شاید اس کے عذاب میں تکلیف فرما دے تو آپ پر وہی نازل ہوتی تھی, اور وہی کے ذریعے آپ کو یہ علم ہو سکتا تھا کہ کس شخص کے عذاب میں تکلیف ہوگی کس کے نہیں ہوگی. تو آپ کو یقینی طور پر یہ بات بتا دی گئی تھی آپ نے وہ گاڑ. آج کسی کے اوپر وہی نازل نہیں ہو سکتی, اور آج کسی کو پتا نہیں کہ عذاب میں تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اس جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ 15ویں شعبان کے روزے کے بارے میں سارے ذخیر حدیث میں ایک روایت ہے, اور وہ بھی انتہائی کمزور, بعض لوگوں نے موضوع تک کہا ہے کہ یہ گھڑی ہو جاتی. اس واسطے اس کا ثبوت تو کہیں ہے نہیں, اور فقہاء کرام نے بھی جہاں نفلی روزوں کا ذکر کیا ہے تو وہاں 15 شعبان کے روزے کا ذکر نہیں, فقہ کی کتابوں میں بھی عاشورے کے روزے کا ذکر ہے, عرفے کے روزے کا ذکر ہے, شش عید کے روزوں کا ذکر ہے, لیکن وہ 15 شعبان کے روزے کا فقہاء کرام بھی نفلی روزوں میں ذکر نہیں کرتے, لہذا اس کو خاص 15 شعبان کے روزے کی وجہ سے اس کا اہتمام جو ہے یہ کچھ ثابت نہیں. ہاں البتہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پورے شعبان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے, تو شروع میں رکھ لے آدمی, درمیان میں رکھ لے, جس دن بھی موقع مل جائے رکھ لے, تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے. لیکن 15 شعبان کے روزے کو خصوصی فضیلت کے نیت سے روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں. یہ تو ہیں بھائی کچھ احکام شب برات سے متعلق. اللہ تعالیٰ حدود میں رہ کر اعتدال کے ساتھ اپنی رضا کے مطابق عبادت کی توفیق عطا فرمائے, اور بدعات سے, خرافات سے, بے اصل چیزوں سے ہماری حفاظت. اب آگے ذکر ہے, ذکر کرنا ہے رمضان المبارک کا. جیسا بھی عرض کیا تھا کہ یہ شعبان جو ہے یہ مقدمہ ہے رمضان کا, تو اس میں رمضان کی تیاری کی ضرورت ہے. رمضان کے استقبال کی ضرورت ہے, لیکن مشکل یہ ہے کہ شیطان ہر ایک چیز میں اپنا حصہ لگا لیتا ہے. رمضان کا استقبال بڑی اچھی بات ہے کہ آدمی اس کا شوق ذوق سے, اہتمام سے استقبال کرے, لیکن ہمارے ملکوں میں اب استقبال رمضان بذات خود ایک عجیب صورت اختیار کر گیا. استقبال رمضان کی محفلیں منعقد ہونے لگی. ان محفلوں میں بہت سی باتیں اللہ بچائے خلاف شرع بھی ہونے لگی. تو یہ مطلب نہیں ہے استقبال رمضان کا کہ بھائی کوئی میلہ جما لو اور اس کے اندر گانا بجانا کر لو. استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رمضان کے لمحات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. یہ ہے استقبال رمضان. اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھیے کہ رمضان ہے کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں اس مہینے کو ہمارے لیے عبادت کا خصوصی مہینہ قرار دیا. اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر یہ بات ذہن نشین نہیں ہوگی کہ رمضان کس طرح گزارنا چاہیے. بات یہ ہے کہ یوں تو سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے, سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے. جس طرح عام دنوں میں سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے, رمضان میں بھی سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے. جس طرح عام دنوں میں دن آتا ہے اور رات آتی ہے, رمضان میں بھی دن آتا ہے رات آتی ہے. جس طرح عام دنوں میں دن کے اندر روشنی ہوتی ہے رات کو اندھیرا ہوتا ہے, رمضان میں بھی ہوتا ہے. تو کوئی ظاہری اعتبار سے کوئی فرق نہیں, سب اللہ کے بنائے ہوئے دن اور رات ہیں, سب اللہ کے بنائے ہوئے ہفتے اور مہینے ہیں. لیکن یہ اللہ جل جلالہ کی مشیت ہے کہ وہ کسی خاص دن کو, کسی خاص مہینے کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب فرما دے. یہ میرا مہینہ. اور جب اپنی ذات کے ساتھ منسوب فرما دیا تو اس میں تقدس آ گیا, وہ مبارک بن گیا. یہ جو بیت اللہ شریف ہے, کیا مانا ہے اس کے؟ اللہ کا گھر. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ رہتے ہیں اس بیت اللہ میں, اس میں قیام فرماتے ہیں. ظاہر ہے نہیں. اگر ویسے نظر سے دیکھو تو بیت اللہ کی تعمیر میں اور دوسری تعمیر میں ظاہری نظر میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی پتھر کا بنا ہوا, یہ بھی پتھر کا بنا ہوا. اس سے بھی چھت پڑی ہوئی, اس سے بھی چھت پڑی ہوئی. اس کی بھی دیوار ہے, اس کی بھی دیوار. ایک گھر ہے. لیکن اللہ جل جلالہ نے جب فرما دیا کہ یہ گھر میرا ہے, بیت اللہ, یہ اللہ کا گھر ہے, بس فرما دیا. اور اپنی ذات, ذات والا صفات کے ساتھ اس کو نسبت عطا فرما دی. بس یہ نسبت نے اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. صرف اس نسبت نے اس کو اس درجے پہنچا دیا کہ اور کچھ نہیں تو بس اس کو دیکھتے رہو, تو دیکھتے رہنے میں تمہیں ادھر ثواب ملے گا. اس کی طرف نماز پڑھنا تو ہے ہی ثواب, اور کچھ نہیں, وہاں بیٹھے ہوئے بس تکتے رہو, اس کو دیکھتے رہو, یہ اللہ کا گھر ہے. تو ایک محض دیکھنے کے اوپر بھی اجر و ثواب ملتا ہے. اس کے چکر کاٹو, ثواب. اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو, ثواب. اس کے اندر داخل ہو جاؤ, ثواب. اس کو محض دیکھتے رہو, ثواب. کہاں سے آ گئی ہے حرمت اور کہاں سے آ گیا یہ تقدس؟ صرف اللہ جل جلالہ نے اپنی ذات کے ساتھ اس کو ایک نسبت عطا فرما دی. تو جس کو اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے میرا ہے, تو بس اس کی عظمت و جلال کا, اس کے تقدس اور شرف کا کیا ٹھکانا؟ تو اس میں وہ تقدس پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فرمانے کی وجہ سے. اب جب ہو گیا تو اس کی ہر چیز ہی تقدس والی ہے. اس کے پتھر کو کہہ دیا, چوم اس کو. پتھر ہی تو تھا, بے جان پتھر, لیکن کہہ دیا کہ یہ ہمارا ہے. اور جب کہہ دیا ہمارا ہے تو اب چوم اس کو. اب چومو گے تمہارے گناہ معاف ہوں گے, ہاتھ لگاؤ گے محبت کے ساتھ تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے. یہ اس کے اندر شان پیدا ہو گئی. اسی لیے حضرت فاروق اعظم جب حضرت اسود کو بوسہ دیا
تو فرمایا کہ اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, نہ کسی کو تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے, لیکن میں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کو چوم رہے تھے اس واسطے چیمتا. تو وہ تو پتھر تھا لیکن اللہ نے اپنی طرف سے نسبت دی, نسبت تشریف جس کو کہا جاتا ہے. وہ جس کو چاہے دے دے, جس کو چاہے دے دے, ذرے کو دے دے تو آپ تاپ کر دے, وہ قطرے کو دے دے تو سمندر بنا دے. اپنی نسبت کے ذریعے کسی کو کہاں سے کہاں پہنچا دے, یا ان کا کمال ہے. تو وہ نہ کسی خاص جگہ میں کوئی نسبت رکھی ہے نہ کسی. چنانچہ ایک زمانہ آپ کو پتا ہے کہ زمانے دراز تک 17 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو یہ کہا گیا کہ نہیں, بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو, بیت المقدس کی طرف رخ کرو. الٹی سمجھ لوگوں نے اعتراض بھی کرنے شروع کر دیا, بھائی ان کو تو کوئی قرار ہی نہیں ہے, یہ تو کبھی ادھر کو رخ کرتا ہے کبھی ادھر کو رخ کرتا ہے. ایسے کوئی سوبھاؤ میرے نہ ماں اللہ من قبلتی یہودیتی کانو آ لیا. لیکن بتلانا کیا تھا, راز میں بتانا تھا کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ اس پتھر سے بنے ہوئے گھر میں اپنی ذات میں کچھ رکھا ہوا ہے, یہ صرف ہماری نسبت ہے جو اس کو تعظیم عطا کر رہی ہے, تقدس عطا کر رہی ہے. جس دن ہم نے کہہ دیا کہ نہیں ادھر نہیں کرو ادھر کرو, تو اب تمہارا کام یہ بندے کا کہ ادھر ہی کرو. اب تقدس اس میں آ گیا اس واسطے کہ ہم نے اس کی طرف اپنی نسبت کر دی. تو اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں یہ نسبتیں جس سے تقدس پیدا ہوتا ہے, جس سے حرمت پیدا ہوتی ہے. نہ اپنی ذات میں کسی جگہ میں کچھ رکھا ہے نہ کسی زمانے میں کچھ رکھا ہے, سب ان کی عطا کی ہوئی نسبت ہے. ایک وقت تھا عاشورہ محرم, محرم کا 10ویں تاریخ کو حکم تھا روزہ رکھو, اس کو حکم بتا دیا تھا, اس کو وہ حرمت ادا فرما دی تھی, بات نہ آ گیا کہ نہیں اب رمضان کو کر. تو یہی درحقیقت قدم قدم پر سبق پڑھایا ہے شریعت نے. اللہ تعالیٰ یہ سبق ہمارے دل میں اتار دے تو نہ جانے کتنے اشکالات اور کتنی گمراہیوں کا سدے باب ہے یہ, کہ کسی چیز میں اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ ان کی عطا ہے, وہ جس کے ساتھ اپنے حکم کو وابستہ فرما دے, جس کے ساتھ اپنی نسبت قائم فرما دے, اس میں تقدس بھی آ جاتا ہے, اس میں حرمت بھی آ جاتی ہے, اس میں عظمت بھی آ جاتی ہے, اس میں جلال بھی آ جاتا ہے, سب کچھ ان کی عطا سے آتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ 12.5 مہینے یکساں ہیں, سب انہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اگر وہ رمضان کو نہیں محرم کو کہہ دیتے تو محرم ہو جاتا, وہی اسی فضیلت کا حامل, وہ چاہتے رجب کو کر دیتے رجب والا ہو جاتا, جمعہ الاولیٰ ہو جاتا, جمعہ الثانیہ ہو جاتا, جو مہینہ بھی وہ کہہ دیتے. لیکن انہوں نے اپنی خاص مشیت سے, اپنی خاص حکمت سے اس رمضان کو منتخب فرمایا, شہر رمضان, یہ رمضان کا مہینہ ہے. اور شہر رمضان کے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں علماء کرام نے, ایک قول یہ بھی ہے کہ رمضان جو ہے یہ باری تعالیٰ کے اسماء میں سے نام, شہر رمضان کا معنی اللہ کا مہینہ شہر اللہ. تو جیسے بیت اللہ پتھر کا گھر تھا لیکن اللہ کی طرف نسبت وہ قائم ہونے سے اس کا مقام کہاں سے کہاں پہنچ گیا, ایسے ہی رمضان کا مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ تھا, لیکن جب اللہ جل جلالہ کے ساتھ نسبت قائم ہو گئی تو وہ کیا بن گیا, سید الشہور, تمام مہینوں کا سردار اس کو قرار دے دیا. تو اللہ نے کر دیا, کیوں کر دیا,
حکمتیں تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اپنے عمل کی، ایک بندہ کہاں تک ان کا ادراک کر سکتا ہے، لیکن یوں سمجھ میں آتا ہے اللہ سبحانہ و عالم. اور وہی بات اس وقت میں ذرا سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں میں اتار دے، اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہ دیکھیے قرآن نے صاف صاف کہا ہے بغیر لگی لپی رکھے ہوئے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات کو انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. بالکل صاف صاف لفظوں میں انسان کی اور جنات کی تخلیق کا بنیادی مقصد کیا قرار دیا؟ عبادت. کہ اس لیے پیدا کیا تاکہ میری عبادت کریں، یہ ہے اصل مقصد. جب اصل مقصود یہ ہے کہ عبادت کریں تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب انسان دنیا میں جب سے آئے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک کیا کرتا رہے؟ عبادت ہی کرتا رہے جس کے لیے پیدا کیا گیا. یا چلو اگر تھوڑا بہت وقت مستثنا کر دو کہ بھائی یہ سونے کا یہ کھانے کا، تو زیادہ اوقات چاہے وہ سر ہونے چاہیے تھے عبادت میں، کیونکہ یہی اس کی تخلیق کا بنیادی مقصد تھا، اسی لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا، ہے نا. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے کہ دیکھو بھائی 24 گھنٹوں میں سے چلو 6 گھنٹے تمہارے سونے کے اور 1 گھنٹہ چلو تمہارا کھانے پینے کا، باقی جو ہے وہ سارے وقت جو ہے تمہیں عبادت کرو، سجدے میں پڑھ رہو، نماز پڑھو، ذکر کرو، تو عین انصاف کے مطابق ہوتا، کیونکہ پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا اور پیدا کیا گیا تھا عبادت کے لیے، اور اس کی قیمت بھی مقرر کر دی گئی بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ تمہیں آخرت میں جنت ملے گی. تو جنت قیمت بھی بتا دی گئی، سودا بھی ہو گیا، اب مقصد زندگی بھی بتا دیا. تو جو کچھ دنیا میں آدمی آیا تو اس کو اگر یہ حکم دیا جاتا کہ سجدے میں پڑے رہو، نماز بھی پڑھتے رہو، تو کچھ انصاف کے خلاف بات نہ ہوتی، ہے نا. لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ پابندی ہم پر نہیں لگائی کہ میں ہر وقت نمازیں پڑھتے رہوں، بلکہ اجازت دے دی کہ جاؤ، تمہیں کمانے کی بھی اجازت، تجارت بھی جائز، ملازمت بھی جائز، کھیتی باڑی بھی جائز، اور اپنے پیٹ پالنے کے دوسرے طریقے اختیار کرنا بھی جائز. اور البتہ کیا کرو کہ 5 وقت آ جایا کرو نماز پڑھنے کے، تو 24.5 گھنٹوں میں سے اکثر حصہ کھلے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ چلو اس میں کھاؤ بھی، کماؤ بھی، ہنسو بھی، بولو بھی، جائز تفریحات بھی کرو، گھر والوں سے بھی ملو، آخربا سے بھی ملو، احباب سے بھی ملو، اس کو بھی کیا کر دیا؟ جائز کر دیا. بس 5 وقت ہمارے دربار میں حاضری دے دیا کرو. اور زیادہ کرم والا ہے کرم یہ کہ نہ صرف یہ کہ ان کاموں کی اجازت دے دی، بلکہ یہ کہہ دیا کہ اگر ان کاموں کو صحیح نیت سے، صحیح طریقے سے انجام دو گے تو ہم ان کو بھی عبادت لکھ دیں گے. صحیح طریقے سے کماؤ گے، صحیح طریقے سے کھاؤ گے، صحیح طریقے سے اپنے گھر والوں سے بات چیت کرو گے، اس کو بھی عبادت لکھ دیں گے، ثواب لکھ دیں گے. کرم والا ہے کرم، جیسے کیا کیا تھا عبادت کے لیے اور چھوٹ دے دی، اور چھوٹ دینے کے بعد اس چھوٹ ہی کو نہیں بلکہ اس کو بھی اجر و ثواب قرار دے دیا. تو اب سمجھو کہ عبادتیں ہیں 2 قسم کی. ایک عبادت وہ ہے جو براہ راست عبادت ہے، جس کا کوئی اور مقصد سوائے عبادت کے نہیں ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے صدقہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، یہ سب کیا ہے؟ براہ راست عبادت. اللہ نے دوسری قسم اپنے فضل و کرم سے مقرر کر دی، بالواسطہ عبادت. بالواسطہ عبادت کیا مانا؟ کہ اصل میں تو عبادت نہیں تھی، کھانا پینا، روزی کمانا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا، یہ سارے کام کیا تھے؟ کوئی عبادت نہیں تھی اپنی ذات میں،
لیکن حسن نیت کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی عبادت میں لکھ دیا. یہ کیا ہے؟ یہ بالواسطہ عبادت. تو ایک ہے عبادت بلا واسطہ اور ایک ہے بالواسطہ. اب یہ جو آدمی جب لگا کھانے کمانے میں اور میل جول میں, تو سب دنیا کے اندر ہو رہے ہیں نا یہ کام, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ انسان کا دل, اس کا دماغ, اس کی سوچ, اس کے وچار, وہ دنیا ہی میں پھنس کر رہ جاتی ہے. اللہ نے جائز تو کر دیا تھا, لیکن اب جب لگا تجارت میں تو تجارت میں اتنا منہمک ہوا, اتنا مشغول ہوا کہ نماز کا وقت آ گیا, اذان ہو گئی اور منادی پکار رہا ہے اور آدمی پھر کٹھا بول کر یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں, اور اس میں جماعت نکل گئی. ملازمت میں لگا تو ملازمت کے حقوق ادا کرنے کے چکر میں جب جو عبادات براہ راست عبادتیں تھیں ان میں نقص واقع ہو گیا, کمی آ گئی. تو یہ جب دنیا کے کام میں آدمی لگتا ہے, جس کو میں بلا واسطہ عبادتیں کہہ رہا ہوں, تو اول تو دماغ سے نیت مٹ گئی کہ بھائی ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا حضور کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں, بس دنیا ہی کے خیالات دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں, اسی کے لیے آدمی دور دھوپ کر رہا ہے, اسی میں جدوجہد کر رہا ہے, بھاگ دوڑ ساری اسی کام کے لیے ہو رہی ہے کہ میرے اس جسم کے مطالبات پورے ہوں. ہمارے بزرگ سے حضرت مولانا عبد الباری صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ, جو حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے, وہ ایک دن تشریف لائے تو وہ فرمانے لگے کہ آج کے انسان کی ساری زندگی دعوت کے خانے اور بیت الخلا کے درمیان گزر رہی ہے. اگر غور کرو تو دعوت کے خانے اور بیت الخلا کے درمیان جو کچھ کما رہا ہے وہ دعوت کے خانے کے لیے کما رہا ہے کہ کھاؤں گا, اور کھانے کے بعد پھر آخری انجام اس کا بیت الخلا ہے. تو اسی کے گرد ساری زندگی گھوم رہی ہے صبح سے لے کر شام تک. تو جب آدمی اس میں لگا تو عبادات میں نقص آنے لگا, کمزوری ہونے لگی, براہ راست عبادتیں جو تھی ان میں کمی واقع ہو. جو براہ راست عبادتیں ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, تلاوت ہے, ذکر ہے, تسبیح ہے, یہ انسان کی روحانیت میں ترقی پیدا کرتی ہے, اس کی روح کو غذا ملتی ہے, روح مضبوط ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مستحکم ہوتا ہے اس کے ذریعے. اور یہ جو دنیاوی کام دھندے ہیں وہ چاہے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی عبادت بنا دیا ہو, لیکن جب ان میں غیر ضروری انہماک بڑھتا ہے تو انسان کو اللہ سے تعلق ڈھیلا پڑ جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, روحانیت میں کمی آ جاتی. تو 11 مہینے انسان کے گزرتے ہیں اس حالت میں کہ اس کی ساری دوڑ دھوپ چل رہی ہے, وہ دنیا کے ان کام دھندوں میں, ملازمت میں, تجارت میں, زراعت میں, میل جول میں, دوستیوں میں, علی اور اشاروں سے ملنے میں. تو نتیجہ یہ کہ اس کی روحانیت پر میں کمزوری آ رہی ہے اور دنیا کے ساتھ اس کا تعلق بڑھ رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والی جو عبادتیں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور پڑ رہا ہے اور دنیا کے ساتھ تعلق بڑھ رہا ہے. یہ ہوتا رہتا ہے سارے 11 مہینے ہمارے آپ کے ساتھ جب ہم دنیا کے کام دھندوں میں لگتے ہیں. اب اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم دیکھیے جو وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو, 11 مہینے تم نے اس حالت میں گزارے کہ تم نے اپنی روح کے تقاضوں کو دنیا کے تابع کر لیا, اور اس کے نتیجے میں تمہاری روحانیت میں کمی آ گئی, اس کے نتیجے میں میرے ساتھ تمہارا تعلق کمزور پڑ گیا. اب 1 مہینہ ہم تمہیں ایسا دے رہے ہیں کہ اس میں اپنے سابق 11 مہینوں کی کمی کی تلافی کرو. جو روحانیت کا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کرو. ہمارے ساتھ تعلق میں جو کمی واقع ہوئی ہے اس کی تلافی کرو اس رمضان کے مہینے میں, جس کا تقاضا یہ ہے کہ اب دنیا کے کام دھندوں کو کم کرو اس مہینے میں, اور جو براہ راست عبادتیں ہیں ان کی طرف اپنی توجہ زیادہ بڑھاؤ, تاکہ تمہارے وجود کے اندر جو روحانیت کی کمی واقع ہو گئی ہے وہ اس مہینے میں آ کر برابر ہو جائے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمارے آپ کے لیے مقرر فرمایا تاکہ یہ کمی کی تلافی ہو. اب جب فرمایا کہ جب رمضان کے مہینے کو اس طرح گزارو گے کہ یہ زیادہ سے زیادہ براہ راست عبادتوں میں گزرے, نماز میں گزرے, روزے میں گزرے, ذکر میں گزرے, تلاوت میں گزرے, دعاؤں میں گزرے, تو جب زیادہ سے زیادہ اس کو اس کام میں گزارو گے تو پھر سے تمہارے تعلق میں قوت پیدا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارے تعلق میں قوت پیدا ہو جائے. اور جو پچھلے 11 مہینوں میں نقص واقع ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس نقص کی تلافی کر دے. اور یہ بتایا کہ جب سارا رمضان گزار لیا اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیا, عیدگاہ میں پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دوگانے شکر ادا کیا, اور ادا کرنے کے بعد پھر جب ہاتھ پھیلائے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یبدل اللہ سیئات لحسنات, کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سیئات کو بھی اب حسنات میں تبدیل فرما دے, تمہاری برائیوں کو بھی حسنات میں کیوں نہیں کرے گا, کیونکہ تم نے 11 مہینے کی کمی کی تلافی اس طرح کر. یہ ہے اصل مقصود جو سمجھ میں آتا ہے رمضان کے مہینے. جب یہ ہے تو بھائی کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ جو ہو اس میں وہ دنیا کی مصروفیات جس میں ہم 11 مہینے مصروف رہتے ہیں ان میں جتنی کمی کر سکو کرو, اور وہ عبادات کہ جو عام دنوں میں کرنے کی توفیق کم ہوتی ہے ان کو بڑھاؤ. اس واسطے کھانا پینا چھوڑ دیا دن کے وقت میں, اور اسی واسطے اس میں رات کی نمازوں کی تعداد بڑھا دی, تراویح 20 رکعت روزانہ رات کو. تو اس واسطے اس کا اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اس رمضان کے مہینے کو براہ راست عبادتوں میں زیادہ خرچ کرو اور دنیا کی دوسری مصروفیات کو کم کرو. عام دنوں میں اگر نفلیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ان دنوں میں پڑھو, اشراق ہے, چاش ہے, اوابین ہے, تاجد ہے, عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی تو ارادہ کر لو کہ رمضان میں نہیں چھوٹیں گی یہ نفلیں انشاءاللہ. عام دنوں میں تلاوت کی توفیق کم ہوتی ہے, یہ مہینہ ایسا آ رہا ہے کہ اس کو قرآن سے خاص مناسبت ہے, زیادہ تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو جتنے زیادہ زیادہ ہو سکے. عام دنوں میں ذکر اور تسبیحات کم ہوتی ہیں, ان زمانے میں بڑھاؤ ان کی مقدار کو بڑھاؤ. عام دنوں میں دعائیں کرنے کی توفیق کم ہوتی ہے, اس زمانے کے اندر دعائیں زیادہ کرو. اس لیے آ رہا ہے میں صرف بات اتنی نہیں ہو کہ روزہ رکھ لیا رات کو تراوی پڑھ لی اور اللہ خیر کر, بلکہ یہ تو ایک پورا تمہاری اور ہماری تربیت کے لیے آ رہا ہے یہ مہینہ, ہماری روحانیت کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے آ رہا ہے. لہذا پہلے سے اب جو میں آغاز کر رہا ہوں استقبال رمضان یہ ہے کہ آدمی رمضان آنے سے پہلے اس بات کا اہتمام کرے کہ میں رمضان کے اندر اپنی مصروفیات دوسری دنیا کی مصروفیات جتنی کم کر سکتا ہوں کروں. ابھی سے پروگرام بناؤ, ابھی سے اس کی تیاری کرو, ابھی سے اس کے حالات پیدا کرو کہ مجھے رمضان میں زیادہ دنیا کی مصروفیات میں الجھنا نہ پڑے. اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو اپنی مصروفیات اپنے نوکر کے حوالے کر سکتا ہے, اپنے ماتحت کے حوالے کر سکتا ہے, کر دے. اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو اس زمانے کے اندر مصروفیات کم کرنے کے لیے اپنے کام کا دائرہ سمیٹ سکتا ہے سمیٹ لے اور اس کی جگہ عبادات کی طرف متوجہ ہو. یہ ہے استقبال رمضان. جتنا ہر آدمی اپنے حالات پر غور کر لے, نظر ڈال لے, میں کتنا مصروفیات کو کم کر سکتا ہوں. ہمارے ہاں جو دینی مدارس میں چھٹیوں کا معمول ہے, رمضان میں چھٹیاں ہوتی ہیں, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا دارالعلوم میں سناٹا ہو گیا, چلا سب چلے گا. وہ کیوں ہوتی ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے اسی واسطے رکھا ہے کہ رمضان پڑھانا, حالانکہ وہ بھی دین کا علم پڑھنا پڑھانا ہے, وہ بھی عبادت ہے, لیکن بلا واسطہ عبادت. یہ زمانہ آ رہا ہے بلا واسطہ عبادتوں کا. اس واسطے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ رمضان میں چھٹی کرو ان دوسرے کاموں کی اور اس کو لگاؤ زیادہ سے زیادہ براہ راست عبادتوں میں. تو بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ابھی الحمد للہ ہے 19-20 دن باقی ہیں. پہلے سے آدمی اس کی تیاری کرے کہ میں رمضان کے اوقات میں دنیاوی مصروفیات کو کم سے کم کروں گا, جتنا نمٹا سکتا ہو پہلے سے نمٹا دے, دوسرے کے حوالے کر سکتا ہو کر دے, اور اس وقت کو اس کام میں لگائے, اور پھر اس کا نظم اوقات بنے. تو اس نظم اوقات میں روزہ ہی نہیں صرف بلکہ ان عبادتوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام. اور بھائی ذکر اللہ کا اہتمام, خاص طور سے یہ جو کرے بھائی سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر رہے رمضان کے مہینے, یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان تر رہے اس کے لیے. فضول گفتگو کو چھوڑ دو, ان دنوں میں مجلس آرائی چھوڑ دو کہ 10 آدمی بیٹھے اور گپ شپ چل رہی ہے. اس فضولیات کو ترک کرو اور اس کو مخصوص کر دو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ. اور بھائی ظاہر یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ گناہوں کا ترک کرنا, اگر گناہ ترک نہ ہوئے رمضان میں تو پھر کتنی ہی تم عبادت کرتے رہو اس کا نور حاصل نہیں ہو سکتا. گناہ کیا؟ جھوٹ بولنا ترک کرو, غیبت کرنا ترک کرو, نظر کو غلط نظر کی عبادت کرو, کان کی عبادت کرو, زبان کی عبادت کرو, کہ ان سے کوئی گناہ سرکت نہ ہو. ان دنوں میں لقمہ جو جائے وہ حلال جائے پیٹ میں, کوئی حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ جائے. ان تمام باتوں کے اہتمام کے ساتھ اگر رمضان گزار لیا تو انشاءاللہ جو مقصود ہے رمضان کا واقع ہو جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ بھی ہے کہ من سلیم لہ رمضان سلیمت لہ سنہ او کما قال رسول اللہ, کہ جس شخص کا رمضان سلامتی سے گزر گیا تو انشاءاللہ آئندہ سال بھی سلامتی سے گزرے. اس طرح تیاری کرنے کی ضرورت ہے رمضان مبارک کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس کی توفیق عطا کرے. کسی نے پوچھا ہے کہ ہمارا کام چلڈرن کا ہے, رمضان میں زیادہ ہوتا ہے, کیا اختیار کریں؟ دیکھو بھائی ہر ایک آدمی کی اپنی مصروفیات کا دائرہ ہوتا ہے اور ان مصروفیات کے اندر خود اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کتنا وقت بچا سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ. اس کو اس ترتیب سے اختیار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مدد مانگے اور کام کو تقسیم کر لیں, زیادہ افراد پر پھیلا دیں تو یہ جس طرح بھی ممکن ہو ان مصروفیات کو کم کر کے, جتنا ممکن ہو کم کر کے عبادت میں لیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين اغفر فضلك لنا في رحمتك لمن تمام جناحك ومعافك. يا الله احمر تمام صوت بر أجل بشر كفي على أهلنا حتى لا تكون عنكم معافك. يا الله احمر أعمال وأخلاق في إطلاق ربنا. یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں مخالفین احباب سب کو ہر طرح سے گناہوں سے معافیت سے محفوظ فرما. اے اللہ تمام خاطرین حضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا کر. اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما, تمام مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. اے اللہ ہمیں ظاہر اور باطنی امراض سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمیں رمضان المبارک جو آنے والا ہے اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس سے ایک ایک لمحے کو
یا اللہ صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس رمضان کے اندر تو ہمارے لیے گناہوں سے مغفرت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمیں روحانی ترقی کا ذریعہ بنا، اے اللہ اپنے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے توفیق کا ہمت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا رحم الراحمین، جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے یا اس کے لیے پتے بھیجے ہیں، اے اللہ ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، امين برحمتك.